لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ألا سيما بقية الله في العالمين، أرواح العالمين له الفداء، أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
درود بھیجئے محمد وعلى محمد پر. رضان محترم، اگر زحمت نہ ہو تھوڑا تھوڑا آگے کی طرف سمٹ کر آ جائیے، بات کرنے میں تھوڑا سا آسانی ہو جائے گی. جن کو زحمت نہ ہو تھوڑا آگے تشریف لے آئیے گا، درود بھیجتے ہوئے آگے آ جائیے گا. جزاک اللہ. حضرت محترم، شب 19ویں رمضان کہ جو آج کی تاریخ، آج کی رات میں چند مناسبتیں ہیں. ایک شب قدر کی مناسبت ہے، دوسرا شب، اگر شب قدر ہے تو شب نزول قرآن بھی ہے، اور تیسری مناسبت ضربت مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب بھی ہے. صلی اللہ. نزول قرآن سے ہٹ کر خود شب قدر موضوعیت رکھتی ہے، شب قدر کی خود ایک تاریخ اور ایک اہمیت ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نزول قرآن کی وجہ سے فقط آج کی رات کی اہمیت ہو، بلکہ قرآن میں خداوند عالم نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلت القدر تھی، اس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا ہے. لیلت القدر خود موضوعیت رکھتی ہے، ایک باشرف رات، ایک عظمت والی رات ہے کہ خدا نے قرآن کے نزول کے لیے اس رات کا انتخاب کیا. یہ شب قدر کی اہمیت یقیناً رسول اللہ سے پہلے اور اسلام سے پہلے کی تعلیمات میں بھی اس کی جو ہے تاریخ جو بیان کی جاتی ہے، اس میں اس رات کو خداوند عالم نے شرف عنایت فرمایا. دوسرا خود نزول قرآن ہے کہ اگر آج کی رات شب قدر کی رات ہو تو اس میں بالجملہ قرآن کریم کا نزول ہے، جو رسول اکرم کو خداوند عالم نے قرآن نازل کیا، قرآن کریم ان کو عطا کیا. اور تیسری ضربت امام علی علیہ السلام. خود ایک اور مناسبت اس شب قدر میں اور شبہائے قدر میں جو ایک اور مناسبت ہوتی ہے، جس کے ذیل میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ، ہم اس شب قدر کو شب ولایت بھی کہتے ہیں. شب قدر چونکہ اس شب قدر کے اندر سورہ انا انزلنا کے مطابق کہ اس میں امر خداوند عالم نازل ہوتا ہے، اس شب کے اندر خداوند عالم اپنے پیغام کو، اپنے امر کو، اپنے احکام کو، اپنی قضا و قدر کو نازل کرتا ہے. کس کے اوپر نازل کرتا ہے؟ جو زمانے کا ولی ہوتا ہے، صاحب ولایت ہوتا ہے، اس کے اوپر اس شب میں فرشتے آتے ہیں خدا بند عالم کی جانب سے پورے سال کے احکامات کو لے کر. ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی جانب سے، یہ فرشتے کس کے پاس نازل ہوتے ہیں؟ اب اگر یہ امر الہی لے کر آتے ہیں تو اس امر الہی کو کس کے حوالے کر کے جاتے ہیں؟ آیا امت کے پھیلے ہوئے بکھرے ہوئے افراد کے حوالے یہ امر الہی ہوتا ہے؟ خداوند عالم کا نظام تو ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم نظم کو اس طرح سے رکھے کہ امت کے اختیار میں دے دے. خداوند عالم نے انبیاء اور ان کے بعد اوصیاء کا سلسلہ رکھا ہے. امر الہی پھیلا ہوا نہیں ہو سکتا، امر الہی لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا. جب کوئی امر خدا کی جانب سے آتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی ولی امر بھی ہوگا جس تک یہ صاحب امر امر لے کر آتے ہیں. کوئی ولی امر ہے خدا کا جس کو ہماری اور آپ کی زبان میں زمانے کی حجت کہا جاتا ہے. لولا الحجہ لساقت الارض علی اہلہا، حجت خدا نہ ہو زمین کا نظام تو بالا ہو جائے، حجت خدا نہ ہو تو آسمان زمین سارا نظام درہم برہم ہو جائے. یہ حجت خدا ہے کہ جس کے اوپر اس شب قدر میں پورے سال کے احکام لائے جاتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، وہ اسے اللہ کی جانب سے دریافت کرتا ہے. لہذا اس مناسبت سے اس رات کو شب ولایت بھی کہتے ہیں. شب ولایت ہے کیوں؟ اس کی ایک اور وجہ، آج کی رات میں میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ابھی کچھ لمحوں بعد یہاں پہ تقریباً 11:15 بجے اعمال کا آغاز ہوگا، اعمال شب قدر کریں گے آپ اور ہم انشاءاللہ. ان اعمال کے اندر ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں، اپنی گزشتہ کی ہوئی خطاؤں کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی ان گزشتہ خطاؤں پر پشیمان ہوتے ہیں، اس کے بعد آنکھوں میں آنسو لاتے ہیں، کبھی قرآن سر پہ رکھتے ہیں، کبھی اہل بیت علیہم السلام کا مبارک نام زبانوں پر جاری کرتے ہیں، ان کے توسل سے خدا کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرتے ہیں. یہ ہمارا پورا عمل، بیٹھنا، سوچنا، گزشتہ پر پشیمان ہونا، نادم ہونا، توسل اہل بیت کرنا، قرآن کا وسیلہ لے کر آنا، کس چیز کے لیے؟ تاکہ خدا پھر سے ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. خدا ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے کیا مطلب؟ یعنی دوبارہ سے ہم خداوند عالم کی ولایت میں آ جائیں، خداوند عالم کی ولایت کے تحت زندگی گزاریں، خداوند عالم کی ولایت میں رہیں. اب یہ خدا کی ولایت سے کیا مراد ہے؟ اور کیا انسان کبھی خدا کی ولایت سے باہر بھی جاتا ہے؟ کیا انسان خدا کی ولایت سے باہر بھی چلے جاتے ہیں؟ اور اب جو آپ کے سامنے آیت پڑھی میں نے، سورہ بقرہ کی آیت، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مگر کن کا؟ جو لوگ ایمان لے کر آئے. اس ولایت کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الى النور. اس ولایت میں آنے والوں کو خدا ظلمتوں سے، تاریکیوں سے، نفس پرستیوں سے نکال کر ہدایت اور نور کی وادی میں لے جاتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک گروہ ہے، والذین کفروا، دوسرا گروہ وہ ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، خدا کا انکار کیا، خدا کے رسول کا، خدا کی کتاب کا، خدا کی جانب سے معین شدہ نمائندوں کا انتخاب کیا. والذین کفروا، انہوں نے انکار کر دیا خدا کا. اب جب خدا کا انکار کر دیا، خدا کی ولایت سے باہر آ گئے. جب خدا کی ولایت سے باہر آ گئے تو پھر کیا ہوا؟ اولیاؤہم الطاغوت، یہ ہیں کسی کی سرپرستی میں، ان کا کوئی سرپرست ہے، مگر ان کا سرپرست کون ہے؟ اللہ کے مقابلے میں جب بھی کسی کی ولایت آئے گی وہ طاغوت کا نام آئے گا. یہ طاغوت کی سرپرستی میں آ گئے. اب جب یہ طاغوت کی سرپرستی میں آ گئے تو اس کے اثرات کیا ہیں؟ طاغوت کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. طاغوت کا کام ہی یہی ہے کہ انسان کے اندر موجود خدا داد صلاحیتوں کا قتل کر دیا جائے. طاغوت کا کام ہی یہی ہے کہ انسان کے اندر جو خداوند عالم نے اس کی فطرت میں حق طلبی رکھی ہے، حق پرستی رکھی ہے، اس کا قتل کر دیا جائے. یہ طاغوت اپنی سرپرستی میں ان لوگوں کو نکالتا ہے، نور سے تاریکیوں کی طرف لے جاتا ہے. اور جب کوئی اللہ کی سرپرستی کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان تاریکیوں میں اس کو ہمیشہ کے لیے رہنا پڑتا ہے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں منزل بن جاتی ہے. یہ آیت کا ترجمہ ہے مفہوم کے ساتھ. عزیزان محترم، آج کی رات کو شب ولایت بھی کہتے ہیں، یعنی ہمارا اور آپ کا دوبارہ خدا کی طرف پلٹنا، ہمارا اور آپ کا خدا کے اولیاء کی طرف توجہ کرنا، ہم جو آپ ہم اور آپ جب قرآن اٹھاتے ہیں اپنے سر پر رکھتے ہیں اس کے بعد الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایک طرف ہم خدا کو پکارتے ہیں ساتھ ساتھ خدا کے اولیاء کو پکارتے ہیں. آج کی رات خدا اور اس کے اولیاء کی طرف پلٹنے کی رات ہے. آج کی رات شب ولایت کہلاتی ہے، شب ولایت ہے. عزیزوں یہ ولایت یعنی ہمیشہ خدا کی نگاہ میں رہنا. ہمیشہ جو انسان خدا کی نگاہ میں رہے، جس کا کفیل ہمیشہ خدا ہو، جس کو ہمیشہ خدا اپنی نگاہ خاص میں رکھے، خدا کی ولایت میں زندگی گزارنا ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان کبھی خداوند عالم کی نگاہوں سے دور بھی ہو جائے؟ اس کے لیے بالکل ہمیں نشانیاں ملتی ہیں. وہ واقعہ یاد کیجئے کہ جب رسول اللہ کی زوجہ ام سلمہ اس واقعے کو نقل کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جو طریقہ کار تھا رسول اللہ کا، اس کے مطابق رسول اللہ کو ان کے پاس ہونا تھا. رسول اللہ کی ازواج تھیں اور رسول اللہ نے نوبت باندھی ہوئی تھی، باریاں بنائی ہوئی تھیں کہ آج کس کے پاس، کل کس کے پاس، پرسوں کس کے پاس قیام ہوگا. لہذا جناب ام سلمہ کی باری تھی کہ رسول اللہ نے آج ان کے حجرے میں ان کے ساتھ ہونا تھا، ان کے ساتھ انہوں نے وقت گزارنا تھا. کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رات ہو گئی، رسول اللہ مجھے بستر پر نظر نہیں آئے، رسول اللہ حجرے میں تشریف نہیں لائے، نظر نہیں آئے. کہتی ہیں اس عادت کے مطابق کہ جو خواتین کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ معلوم نہیں کس کے پاس بیٹھے ہوں گے، وعدہ تو میرا تھا، نوبت تو میری تھی، وقت تو میرا تھا، کسی اور کے پاس بیٹھ گئے ہوں گے. کہتی ہیں میں اس خیال سے باہر نکلی کہ جا کر دیکھوں رسول اللہ کس کے پاس ہیں، کس کے حجرے میں. کہتی ہیں میں ایک ایک کر کے تمام جو رسول اللہ کی ازواج تھی ان کے حجرے کے پاس سے گزری، مجھے کہیں سے اللہ کے رسول کی آواز نہیں آئی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول وہاں موجود نہیں ہے. اسی اثنا میں تھوڑی سی انہوں نے جب توجہ کی تو انہوں نے محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول کی آواز بڑی مدھم سی آواز آ رہی ہے. اس آواز کے پیچھے پیچھے چلی، دیکھا رسول اللہ ایک جگہ پر عبادت کر رہے ہیں اور حالت سجدہ میں ہیں. جب حالت سجدہ میں تھی، یہ رسول اللہ کے نزدیک پہنچی، رسول اللہ اسی سجدے کی حالت میں ان الفاظ میں خدا کو پکارتے ہوئے نظر آئے کہ الہی میرے پروردگار، لا تکلنی الا نفسی طرفۃ عین ابدا، اے میرے پروردگار ایک لمحے کے لیے بھی مجھ کو میرے حال پہ نہ چھوڑ دینا. کس کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ کے الفاظ. الہی لا تکلنی الا نفسی طرفۃ عین ابدا، بار الہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھ کو میرے حال پہ نہ چھوڑنا. اب جب رسول اللہ سے ان الفاظ کو سنا، کس چیز پہ بات کر رہا ہوں میں؟ ولایت پر، خدا کی ولایت پر. ہمارا آپ آج شب قدر کے ذریعے سے دوبارہ خدا کی ولایت میں جاتے ہیں، اولیاء خدا کی ولایت میں آتے ہیں. اگر پورے سال ہم سے کچھ ایسے اعمال ہو گئے ہوتے ہیں کہ ہم ولایت الہی سے باہر نکل گئے ہوتے ہیں اپنے عمل کی بنیاد پر، تو آج خدا ہمیں موقع دیتا ہے کہ آج میں نے دروازے کھول دیے، آؤ خدا کی ولایت میں پھر آ جاؤ. آج خدا کے اولیاء کی ولایت میں پھر سے آ جاؤ، آج پھر خدا کو اپنا وکیل ہو، خدا کو اپنا سرپرست قرار دو. یہی حقیقی ولایت ہے. جناب ام سلمہ کہتی ہے میں نے ان الفاظ کو سنا، بے اختیار رو پڑی. اللہ کا رسول، اللہ کا رسول اس طرح کے جملے ادا کرے کہ الہ لا تکلنی الا نفسی طرفۃ عین ابدا، بار الہ ایک لمحے مجھ کو میرے حال پہ نہ چھوڑنا. پریشان ہو گئی، رو پڑی. رسول اللہ نے آواز سنی، کہا کون ہے؟ کہا ام سلمہ ہوں. کہا کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا یہ کلمہ، آپ کا یہ کلام، آپ کی یہ بات کہ آپ جیسا نبی جس کو خدا وند عالم نے محبوب قرار دیا ہے، آپ جیسا نبی کہ جو صاحب اللولاک ہے، لما اللولاک لما خلقت الافلاک، نہ ہوتے محمد مصطفیٰ تو کائنات ہی خلق نہ ہوتی. جو آپ جیسا حبیب خدا ہو، اس نبی کی لبوں پر یہ جملہ ہے کہ خدایا ایک لمحے کے لیے مجھے مت چھوڑنا میرے حال پر، تو پر اللہ کے رسول کیا مانج رہا ہے؟ جناب رسالت امام نے پلٹ کر کہا ام سلمہ تم نے دیکھا نہیں قرآن میں خداوند عالم نے بیان کیا کہ میرے بھائی یونس کو ایک لمحے کے لیے خدا نے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، ایک لمحے کے لیے خداوند عالم نے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یونس کو کئی روز شکم ماہی کے اندر رہنا پڑا، اس شکم ماہی کی تاریکیوں میں یونس کو پکارنا پڑا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک و منزہ ہے، بے شک میں ظلم کرنے والا ہوں، میں خطا کار ہوں. کہا میرے بھائی یونس کو ایک لمحے کے لیے خدا وند عالم نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا تھا. نتیجہ یہ ہوا، اب جناب یونس کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا. تین مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی تھی جب کشتی کے اندر بھونچال آیا تھا، جب ایک بھنور میں پھنس گئے تھے بعض روایات کے مطابق، اور بعض روایات کے مطابق ایک بڑی مچھلی نے حملہ کیا تھا. تو کشتی چلانے والوں نے کہا یہ مچھلی جب تک کسی کو لے گی نہیں جائے گی نہیں، لہذا سوچا گیا اب کس کو ڈالا جائے، تو سب نے کہا کہ ایسے تو کسی کو نہیں ڈالیں گے، قرآن اندازی کی جائے، جس کا نام قرے میں نکلے اس کو ڈال دیا جائے تاکہ باقی سب کی جان بچے، قرآن اندازی ہوئی جناب یونس کا نام نکلا، لیکن شکل سے آثار سے نظر آ رہا تھا خدا کا بندہ ہے، نبی خدا ہے، جانتے تھے کچھ لوگ پہچانتے تھے، کہاں ان کو کیسے ڈالیں، ممکن نہیں ہے، لہذا دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، دوبارہ قرآن اندازی میں جناب یونس کا نام نکلا، تین مرتبہ جب قرآن اندازی ہوئی اور تیسری مرتبہ میں جناب یونس کا نام نکلا، جناب یونس نے خود کھڑے ہو کر کہا کہ میں جانتا ہوں اب مجھے کسی چیز کی چھوٹی سی سزا ملنی ہے، خدا وند عالم نے ارادہ کچھ اور کیا ہے، لہذا جناب یونس کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ عزیزوں ایک لمحے کے لیے خدا کی نگاہوں سے ہٹنا، اب اس کی تفصیل ہو سکتی ہے بہت زیادہ، اس کی مختلف تعبیریں کی گئی ہیں، خدا کیسے اپنی نگاہوں سے کسی کو دور کر دیتا ہے، کیسے انسان خدا کی ولایت سے نکل جاتا ہے، یہ ایک بہت طویل بحث ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو کل اس کو تھوڑا سا بیان کروں گا، لیکن اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ولایت خدا یعنی خدا کی دائماً نگاہ میں رہنا، یہ ولایت خدا ہے۔ اسی لیے ایک طرف جناب رسالت ماب کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بارِ الہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھ کو میرے حال پہ نہ چھوڑنا، اور دوسری طرف ان کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا وہ بھی انہی الفاظ میں دعا کرتی تھی، یا حیو یا قیوم بے رحمت کا استغیثو فاغثنی، اے حی اے قیوم تیری رحمت سے سوال کر رہی ہوں، استغاثہ کر رہی ہوں، بس میری آواز کو سن لے، میرے استغاثے کو سن لے۔ کیا استغاثہ ہے فاطمہ زہرا کا؟ لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، بارِ الہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھ کو میرے حال پہ نہ چھوڑنا، ایک لمحے کے لیے بھی تو مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا، میرے انتظام، میری زندگی، میری تمام چیزوں کو تو اپنے دست با کفایت سے انجام دینا، خدا یا ایک لمحے کے لیے بھی مجھ کو میرے حال پہ نہ چھوڑنا، یہ پیغام ہے۔ عزیزوں آج کی رات کا بھی پیغام یہی ہے، شب قدر کا پیغام بھی یہی ہے، شب قدر یعنی خدا کی ولایت میں پلٹنا، خدا کی ولایت میں آنا، یعنی میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ قرآن سر پر رکھیں گے، ولایت اہل بیت کا نام لیں گے، یعنی خدایا تیری ہی ولایت حقیقی ہے، اگر بیچ میں گزشتہ سال سے اس سال کے درمیان کہیں ہم سے کوتاہی ہو گئی، اس کوتاہی کے نتیجے میں اگر تو نے ہماری طرف سے نگاہ ہٹا لی تھی، تو بارِ الٰہ آج کے شب کا واسطہ، اس قرآن کا واسطہ جو سر پر ہے، ان مبارک ناموں کا واسطہ جو لبوں پر جاری کروائے تو نے، ان کے صدقے سے ہمیں دوبارہ اپنی ولایت میں لے لینا۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ بس عزیزوں ولایت خدا حقیقت میں انسانوں کے اوپر جو سرپرستی کا حق ہے وہ خدا کا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، خدا ولی ہے صاحبان ایمان کا، حقیقی سرپرستی، حقیقی حکومت ہمارے نفسوں کے اوپر، ہماری جانوں کے اوپر، ہمارے مال کے اوپر خداوند عالم کی ہے، مگر خداوند عالم اس ولایت کے اجرا کے لیے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا، حقیقی طور پر ہمارے آپ کا مالک اللہ ہے، لیکن خداوند عالم اس ولایت کے اعمال کے لیے کبھی زمین پر نہیں آیا، خداوند عالم نے شروع سے اس ولایت کے اعمال کا طریقہ بنایا ہے، اس ولایت کو خدا جاری کیسے کرتا ہے، جاری کیسے کرتا ہے، خدا خود تو نہیں آتا، سرپرست کیسے بنتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم گھر میں باپ کو سرپرست کہتے ہیں، خب سرپرست سے کیا مراد ہے، باپ سرپرستی کرتا ہے، باپ امور کو سنبھالتا ہے، باپ چیزوں کو آگے لے کر چلتا ہے، باپ اچھے برے کا خیال کرتا ہے، باپ سردی گرمی کے حساب سے کپڑے فراہم کرتا ہے، تمام چیزیں باپ کی ذمہ داریاں ہیں، باپ کھانا فراہم کرتا ہے، باپ عزت کی حفاظت کا طریقہ کار وضع کرتا ہے، تمام چیزیں باپ کے ذمہ، باپ سرپرست ہے، ولی ہے، لیکن سامنے موجود ہے، خدا وند عالم تو موجود نہیں ہے سامنے، موجود ہے ہمارے آپ کے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، خدا اس ولایت کو اعمال کیسے کرتا ہے، اس ولایت پر عمل کیسے ہوتا ہے، خدا کبھی بھی زمین پر تو نہیں آیا، نہ آ سکتا ہے، چونکہ جو زمین پر آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، زمین پر آنا یعنی محدود شکل میں آ جانا، محسوس شکل میں آ جانا، جو محسوس و محدود شکل میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا وند عالم کی خدائی بڑھتا رہے اس سے کہ وہ محسوس و محدود شکل کے اندر آئے۔ لہذا خدا وند عالم اپنی ولایت کا اظہار کیسے کرتا ہے، خدا وند عالم نے انبیاء کا سلسلہ بنایا، اسی لیے اگر اس سورہ کے اندر خدا وند عالم نے بیان کیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے سرپرست صاحبان ایمان کا، تو اگلی ایک اور جگہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں خدا نے بیان کیا کہ دیکھو ولایت کا حق کس کے پاس ہے، انما ولیکم اللہ، جان لو اس بات کو کہ تمہارا ولی فقط خدا ہے، انما حصر ہے، شرط ہے، یہ فقط خدا ہے جو تمہارا ولی ہے، انما ولیکم اللہ، اور اس کے بعد ورسولہ، اور اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا, اور رسول کے بعد وہ ولی ہے کہ جو ایمان لے کر آئے, الذین یقیمون الصلاۃ, اور وہ اس حالت ایمان کے ساتھ نماز کو قائم کرنے والے ہیں, ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, اور وہ اس حالت میں زکات دیتے ہیں کہ وہ رکوع کی حالت میں تھے اور ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے فقیر کو دے دیا کرتے ہیں. یعنی یہ ولی ہیں تمہارے, اللہ ولی ہے, اللہ کا رسول ولی ہے, اللہ کے رسول کے ساتھ وہ صاحبان ایمان ولی ہیں کہ جن کی یہ خصوصیت خدا نے بیان کی. بس عزیزو, خدا اپنی اس ولایت کا اعمال کیسے کرتا ہے, اس ولایت کو جاری کیسے کرتا ہے, خود زمین پر نہیں آتا, انبیاء کے ذریعے اور انبیاء کے اوصیاء کے ذریعے سے. یہ ولایت کی ابتدائی بحث ہے, بنیادی بات ہے. ہم اور آپ خدا کی ولایت میں زندگی گزارنے کے لیے خلق کیے گئے ہیں, اس لیے کہ خدا نے اگر مطلقاً ایک جگہ بیان کیا ہے اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے بس. اب اگر اللہ کسی کو اپنی جانب سے ولایت عطا کر دیں تو در حقیقت خدا ہی کی ولایت ہے. قرآن کی آیت ہے اس کے لیے بھی, اس آیت میں آپ نے ملاحظہ فرمایا سورہ مائدہ کی 55 آیت, خدا نے کہا اللہ رسول صاحبان ایمان کے جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں یہ تمہارے ولی ہیں, یہ تمہارے سرپرست ہیں, جو ان کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے. ایک اور جگہ قرآن کریم میں خدا نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو کچھ تمہیں رسول دے اس کو لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس سے رسول روک دے اس سے رک جانا, ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ, یاد رکھو جس کسی نے بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. یعنی رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے جدا نہیں ہے. رسول کی ولایت میں آنا, اولیاء خدا کی ولایت میں آنا خدا کی ولایت سے جدا نہیں ہے. خدا اپنی ولایت قرار دے رہا ہے, درود بھیجے محمد و آل محمد پر. بس عزیزوں, تین ولایتیں خدا بندہ نے بیان کر دی, اپنی, رسول کی, اور صاحبان ایمان کی, کہ جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. یقیناً اس کا مزاق اہل سنت کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے, ہمارے یہاں تو موجود ہی ہیں, کہ یہ کون سی شخصیت تھی کہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی. واقعہ مشہور ہے کہ امام علیہ السلام مستحب نمازوں میں مشغول تھے, ایک فقیر آیا, اس نے آنے کے بعد مسجد خدا میں سوال کیا کہ اے لوگوں میرے پاس پیسہ نہیں ہے, نادار ہوں, محتاج ہوں. کسی نے اس کی حاجت روائی نہیں کی, یہ شخص مایوس ہو کر پلٹنے لگا, اونچی آواز میں خداوند عالم سے کہا کہ بارِ الٰہ تیرے گھر سے مایوس ہو کر جا رہا ہوں, تیری بارگاہ سے مایوس ہو کر جا رہا ہوں, تیری بارگاہ میں آیا کسی نے کچھ نہیں دیا. اس نے دیکھا کہ اس کے الفاظ ادا ہوئے, امام علی علیہ السلام حالت رکوع میں تھے, اس کو اس طرح سے اشارہ کیا کہ یہ متوجہ ہو گیا کہ علی اس کو اپنے نزدیک بلا رہے ہیں. یہ نزدیک پہنچا, مولا نے اسی حالت رکوع میں اشارہ فرمایا, اس نے مولا کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری لے کر چلا گیا. یہ فقط مولا متقیان کی ذات تھی. عزیزو, پس یہ ولایت خدا ہے جو انسان کو تاریکیوں سے نکالتی ہے. ولایت کے بارے میں شیخ انصاریان کی گفتگو کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ولایت مثبت بھی ہوئی اور منفی بھی ہوئی. ولایت مثبت کیا ہے؟ جو اللہ کی ولایت ہے. ولایت منفی کیا ہے؟ جو اللہ کے مقابلے. اب اللہ کے مقابلے پہ کس کی ولایت ہے؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, طاغوت کی ولایت. قرآن کریم میں کچھ جگہوں پر طاغوت کے نام کی جگہ شیطان کا لفظ استعمال ہوا, اور اللہ کے مقابلے میں فقط جو اگر کوئی چیز قابل تصور ہے تو وہ شیطان کا نظام ہے. یہ کب وجود میں آیا؟ جب جناب آدم کو خدا نے خلق کیا تھا. جناب آدم کو خلق کرنے کے بعد خدا نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے آدم کو بنایا, اس کو سجدہ کرو. سب کے سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, ابا واستکبر, اس نے انکار کیا, استکبار کیا, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. وہیں سے یہ نظام وجود میں آیا. اس نے کہا کہ آج کے بعد تیرا ایک نظام ہے, اور تیرے مقابلے میں میں تیری اجازت سے ایک نظام چلاؤں گا. تیری اجازت کا لفظ میں نے جان بوجھ کے کہا قرآن کی آیات کے مطابق, کہ خدا سے اس نے کہا کہ فانظرنی الی یوم یبعثون, مجھے مہلت دے, تو نے مجھے بہکایا ہے, میں تیرے ان انسانوں کو بہکاؤں گا جن کی بدولت تو نے مجھے سجدہ کروا دیا. میں سمجھتا تھا میں افضل ہوں, تو نے مجھے نار سے بنایا تھا, تو نے مٹی سے بنے ہوئے انسان کے سامنے سجدہ کروا دیا, میں جھک گیا, میں اس کے سامنے تسلیم نہیں ہوا, اب میں اس انسان کو بہکاؤں گا, لہذا مجھے مہلت دے. خدا نے مہلت دی الی یوم وقت معلوم, یوم معلوم تک مہلت ہے. لہذا خدا کی ولایت کے مقابلے میں ولایت شیطان ہے, اسی کا نام ولایت طاغوت بھی نام دیا گیا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, ان کے ولی شیطان ہیں, ان کے ولی طاغوت ہیں. طاغوتی ولایت کیا کرتی ہے؟ عرض کیا طاغوت یعنی وہ طاقت کے جو انسان کی تمام مثبت اقدار کو پامال کر دے. طاغوت یعنی وہ طاقت کہ جو انسان کی تمام اندر موجود خصوصیات اور صلاحیات کو تباہ کر دے, فنا کر دے, اس کو طاغوت کہا جاتا ہے. اب یہاں پر آگے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تیزی کے ساتھ. اسی ولایت مثبت اور اسی ولایت منفی کے اثرات کو اگر دیکھنا ہو تو بعض اوقات ہمیں نظر آتا ہے کہ انبیاء کے گھرانوں میں بھی یہ دو ولایتیں چل رہی ہوتی ہیں. حساس باتیں ہیں تھوڑی سی, لیکن قرآن کریم ہے اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. عزیزوں, کیوں اس بحث کو لے کر آئے اور کیوں یہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں, شب قدر سے شروع ہوتی ہے مولا متقیان کی مجالس کا سلسلہ. شب قدر یعنی خدا کی ولایت میں پلٹنا, خدا کی ولایت میں پھر سے آنا, خدا کی نگاہ کو دوبارہ اپنے اوپر لانے کے آپ جو ہے وہ اعمال انجام دینا. ہم تو گناہگار ہیں, لیکن جب قرآن سر پر رکھتے ہیں, زبان سے اہل بیت کا نام لیتے ہیں, یعنی خدایا ہماری حیثیت نہیں ہے, اس قرآن کے صدقے جو سر پر ہے اور یہ نام کے بدلے جو زبانوں پر ہے ہماری طرف توجہ کر لے کہ خدا ان کی وجہ سے انسانوں کو معاف کرتا ہے. لہذا انسانوں کے ساتھ اب دیکھتے ہیں کہ ولایت مثبت اور منفی کے کیا کام ہوتے ہیں. اگر انسان خدا نخواستہ ولایت منفی کی طرف چلا جائے تو نتائج کیا ہوتے ہیں, ولایت مثبت کیا کرتی ہے. فقط ایک مثال قرآن کریم سے پیش کرتا ہوں, اس کو شیخ انصاریان نے پیش کیا. عزیزوں, حتی انبیاء کے گھر میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان, کچھ انسان ولایت الہی میں زندگی گزار رہے ہوں, کچھ انسان ولایت الہی میں زندگی نہ گزار رہے ہوں. جو انسان بھی خدا کے رسول پر ایمان لے کر آئے, خدا کے رسول کی باتوں پر ایمان لے کر آئے اور اس کے مطابق عمل کرے, وہ خدا کی ولایت میں ہے. اور جو انسان بھی خدا کے رسول, خدا کے انبیاء کی باتوں میں شک کرے, خدا کے انبیاء پر شک کرے, وہ اسی لمحے کے رسول کے ساتھ, خدا کے پیغمبر کے ساتھ ایک ہی گھر میں, ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہا ہے, مگر خدا کی ولایت سے باہر. کیونکہ خدا نے اپنی ولایت کس سے مشروط کی ہے, انما ولیکم اللہ, اللہ ولی, یعنی ولی کے سامنے چوں چرا مت کرو, اس کے بعد رسول, اس کے بعد صاحبان امر ہیں. عزیزوں, ایک مثال قرآن کریم سے شیخ انصاریہ نے نقل کی, جناب یعقوب کا گھرانہ. جناب یعقوب کے گھرانے میں آپ کو نظر آئے گا کہ جناب یعقوب کے گھرانے میں کہ جناب یعقوب جو خود نبی خدا ہیں, جو خود ولی خدا ہیں, ان کے گھرانے میں ان کے بچے ہیں جن کی تعداد, بیٹوں کی تعداد تقریباً 11-12 بیان کی گئی. حضرت یوسف کو نکال کر 11 بیٹے ہیں اور حضرت یوسف کو ملا لیں تو 12 بیٹے ہیں. 12 بیٹے ہیں, ان 12 بیٹوں میں سے جو قرآن سکھا رہا ہے, قرآن بتا رہا ہے, لگ یہ رہا ہے کہ 12 میں سے فقط ایک وہ ہے جو خدا کی ولایت کے تحت زندگی گزار رہا ہے, باقی 11 وہ ہیں جو خدا کی ولایت سے باہر ہیں. اس کو بھی دلیل کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے. توجہ کیجئے گا ایک نقطہ فقط, کہ اگر نبی خدا کی موجودگی میں, نبی خدا کے گھر میں, نبی خدا کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے, اٹھتے بیٹھتے ہوئے بھی, افراد نبی کے بیٹے ہوتے ہوئے بھی شیطان کی ولایت میں اگر چلے جائیں, چاہے کچھ عرصے کے لیے ہی کیوں نہ ہو, تو پھر ہمارے اور آپ کے لیے خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے. ہمارے اور آپ کے لیے خطرہ بہت زیادہ ہے. اس باریکی کو سمجھنا بہت اہم ہے. انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خدا کی ولایت سے باہر چلا جاتا ہے, شیطان کی ولایت میں آ جاتا ہے. جناب یعقوب کے بیٹے 12, ان میں سے 11 وہ ہیں کہ جو ظاہری طور پر جناب یعقوب کی ولایت کے تحت زندگی نہیں گزار پا رہے. اس کی دلیلیں ہیں, اس کے دلائل ہیں. نبی کو اللہ کی جانب سے ولایت کی پہلی شرط کیا, خدا ولی کس کا بنتا ہے, اللہ ولی الذین آمنوا. ولایت الہی میں آنے کی بنیادی شرط ایمان ہے. ایمان کس چیز پر؟ ایمان اللہ پر, ایمان اس کے رسول پر, اور اگر اس رسول پر کوئی کتاب آئی اس پر اور اس کی تعلیمات پر. ایمان کی بنیادی شرائط ہیں یہ. یعنی جب کبھی ایمان کی بات ہوگی, جس نبی کا دور ہوگا, ایمان سے مراد اللہ پر ایمان, اس کے اس رسول پر ایمان جس کے ذریعے سے اللہ کا پیغام آیا, اگر اس رسول پہ کوئی کتاب آئی تو اس پر ایمان, اس رسول کے بتانے سے ملائکہ پر ایمان, عالم غیب پر اور قیامت پر ایمان. یہ ایمان کے بنیادی فیکٹرز ہیں. ان چیزوں پر ایمان ہو تو وہ کہا جاتا ہے یہ صاحب ایمان ہے. آیا جناب یعقوب کے بیٹے اپنے باپ کی نبوت, اپنے باپ کے اوپر ایمان ویسا رکھتے ہیں کہ جیسا ایمان رکھنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے نہیں رکھتے, نہیں رکھتے. جناب یوسف خواب دیکھتے ہیں. اب یہ کس کی ولایت میں ہے؟ طاغوت کی ولایت میں. 11 بھائی, طاغوت یعنی شیطان. اب اس کو لنک کیجئے گا چیزوں کو ذرا. جناب یوسف, سورہ یوسف کی ابتدائی آیتوں میں آیا, قصہ سنا رہے ہیں, بہترین قصہ ہے, اور اس میں جناب یوسف کا پھر واقعہ. کہ جناب یوسف نے اپنے بابا سے کہا کہ جناب یعقوب سے کہا کہ یا ابتی اے میرے بابا میں نے خواب میں دیکھا کہ اس طرح سے 11 ستارے ایک چاند اور ایک سورج میرے سامنے سجدہ ریز 11 ستارے ہیں چاند ہے اور سورج ہے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں جناب یعقوب نے جب یہ خواب سنا تو خواب سننے کے بعد کیا کہا کہا کہ اے میرے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا توجہ کیجئے گا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی چال چلیں اب ان کی چال کو جناب یعقوب کس کی طرف نسبت دے رہے ہیں کہتے ہیں اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ بے شک انسان کے لیے شیطان ایک کھلا ہوا دشمن ہے اس جملے کے اندر جناب یعقوب بتا رہے ہیں کہ تمہارے بھائی اس وقت شیطان کی چال میں ہیں اس وقت تمہارے بھائی شیطان کے کہنے میں ہیں اس وقت تمہارے بھائی کہ جب تم اپنا خواب بتاؤ گے اب میری الفاظ ہیں کہ اے یوسف تمہارے بھائی پہلے ہی تمہاری نسبت حسد رکھتے ہیں وہ پہلے ہی تمہیں قبول نہیں کرتے یعنی ایک ولی خدا ایک حجت خدا کے جو یعقوب ہیں انہیں تسلیم نہیں کرتے دوسرے ولی خدا جو یوسف ہیں انہیں تسلیم نہیں کرتے عزیزوں جو کوئی خدا کے اولیاء کو قبول نہ کرے اس کا مطلب ہے کہ اس کا سرپرست شیطان ہوا کرتا ہے جو خدا کے ولی کے مقابلے میں آئے خدا کے ولی کی مخالفت کرے اس کا ولی و سرپرست شیطان ہوتا ہے اب یہ زمانہ چاہے یعقوب کا ہو چاہے رسول اللہ کے بعد کا زمانہ ہو جو بھی ولی خدا کے مقابلے میں آئے گا جو بھی ولی خدا کو قبول نہیں کرے گا اس کا سرپرست شیطان ہے جناب یعقوب نے کہا اے میرے بیٹے اپنے خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا ایسا نہ ہو تمہاری لیے چال چل دیں کوئی ٹریپ بنا دیں اور اس کے بعد کہا اِنَّ الشَّيْطَانَ جناب یعقوب سے کوئی پوچھے کہ اگر چال تو بیٹے چلیں گے شیطان بےچارا یہ شیطان کہاں سے بیچ میں آ گیا آپ نے شیطان کا تذکرہ کیوں کیا جناب یعقوب جواب دیں گے اس لیے کہ بیٹے اگر راہ ہدایت پر ہوتے ولایت الہی میں ہوتے تو چال چلنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی تمام چیزوں کو تسلیم کرتے اللہ کی جانب سے مگر جو ان کے دلوں میں بغض و حسد و کینہ و نفاق ہے در حقیقت شیطان کی طرف سے میرے ساتھ رہتے ہوئے وہ خدا کی ولایت سے اس وقت باہر ہیں وہ شیطان کی سرپرستی میں چل رہے ہیں اسی لیے کہا کہ ان الشیطان للانسان عدو و مبین ہے میرے بیٹے شیطان کھلا دشمن ہے انسان کا اور اس کے بعد جناب یعقوب کے یہ بیٹے کس طرح جناب یعقوب پر ایمان نہیں رکھتے دو تین مثالیں جناب یعقوب نبی خدا ہیں اس نبی خدا کے بارے میں ان بیٹوں نے کیا کہا کہا کہ یعقوب یوسف کو ہم سے زیادہ پسند کرتے ہیں یعقوب کی نگاہ میں یوسف ہم سے زیادہ عزیز ہے اس کے بعد کیا کہا کہ ان ابانا لفی ضلال مبین بے شک ہمارا باپ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہے نعوذ باللہ کس کے لیے جملے استعمال ہوئے نبی خدا کے لیے ان کا باپ نبی خدا ہے اسحاق کے بیٹے ہیں اسحاق کون ہیں ابراہیم کے بیٹے ہیں ابراہیم خداوند عالم کے خلیل تھے کتنا شاندار سلسلہ ہے ابراہیم کے بیٹے اسحاق اسحاق کے بیٹے یعقوب اتنا شاندار سلسلہ اس میں جو ان کی اولاد ہے وہ کہتی ہے ان ابانا لفی ضلال مبین بے شک ہمارا باپ تو کھلی گمراہی میں ہے یہ کون سی گمراہی ہے یہ جو یوسف کو ہماری نسبت زیادہ نوازش کی جاتی ہے یہ گمراہی ہے ان کی نگاہ میں یعنی نبی خدا گمراہ ہے اب آپ خود بتائیے جو میں نے آیات شروع میں آپ کے سامنے پڑھی کہ ولایت اللہ کی ہے اللہ کے بعد اس کے رسولوں کی ولایت ہے اب یہ زمانے جناب یعقوب میں خداوند عالم تو زمین پر نہیں آیا اپنی ولایت کو اعمال کرنے کے لیے اپنی ولایت کو اجرا کرنے کے لیے جناب یعقوب کے زمانے میں کون ہوگا جس کی ولایت خدا کی ولایت قرار پائے گی جناب یعقوب کے زمانے میں جناب یعقوب ولی خدا ہیں جناب یعقوب کی ولایت میں چلنا خدا کی ولایت میں چلنا ہوگا مگر کیا ان کے بیٹے خو یعقوب کی ولایت میں چل رہے ہیں نہیں چل رہے نہ فقط چل نہیں رہے کتنا بڑا الزام و تہمت جناب یعقوب پہ لگائی ان ابانا لفی ضلال مبین بے شک ہمارا باپ کھلی گمراہی میں ہے اس کے بعد دوسرے ولی خدا کے لیے کیا پیغام رکھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یا تو یوسف کو مار دو یوسف کو کرو اپنے پاس لے کر آؤ اپنے ساتھ لے کر چلو مار دو اس کو یا اس کو ایسی دور دراز زمین پر پھینک دو کہ وہ تمہارے باپ کے سامنے دوبارہ نہ آ سکے توجہ کیجئے گا میں آپ کو ولایت خدا سے دور ہی بتا رہا ہوں میں آپ کو ولایت خدا کے مقابلے میں پھر ولایت شیطان جب آتی ہے کیا ہوتا ہے اس کے نتائج بتا رہا ہوں اس کے اثرات بتا رہا ہوں کیوں کیونکہ آج کی رات میں ہم توجہ کریں جب اعمال قرآن انجام دیں جب شب قدر کے لیے بیٹھیں خدا کی بارگاہ میں 5 سے 10 منٹ کے لیے سوچیں اپنے نفسوں کے اندر کہ ہمارے کتنے اعمال شاید ایسے ہوں گے جو ہمیں خدا کی ولایت سے باہر لے کر گئے ہوں گے. ہم اور آپ اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں, کچھ چیزوں میں ولایت خدا کے تحت آ جاتے ہیں, کچھ چیزوں میں خدا کی ولایت سے باہر چلے جاتے ہیں. جہاں جہاں شریعت کے حکم کو نہیں مانا گویا ولایت خدا کا انکار ہے. جہاں جہاں انبیاء کی, ائمہ علیہ السلام کی واضح تعلیمات کو نہیں مانا خدا کی ولایت کا انکار ہے, خدا کی ولایت سے انکار ہے. جہاں خدا کے احکام, شریعت کے احکام کے سامنے اپنی مرضی چلائی خدا کی ولایت سے انکار ہے, خدا کی ولایت کا انکار ہو جاتا ہے. لہذا آج اسی چیز کی توبہ کرنی ہے, اسی چیز پر بیٹھنا ہے. ہمارا بعض افراد لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم شب قدر میں آتے ہیں, یہ جو گناہوں پہ رونا ہے, اتنی آہوز آ رہی ہے, گریہ بکا, ہم نے تو کبھی کوئی بڑا گناہ انجام نہیں دیا. اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی شراب نہیں پی, ہم نے تو کبھی فلاں گناہ انجام نہیں دیا. شکر خدا ہے کہ اس طرف نہیں گئے. لیکن اگر انسان ذرا باریکیوں سے دیکھنا شروع کرے تو اس کو نظر آئے گا کہ اس کے دامن پہ کتنے داغ لگے ہوئے ہیں, اس کے دامن پہ کتنے دھبے لگے ہوئے ہیں, کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں انسان ولایت خدا, ولایت اولیاء خدا سے باہر جا کے عمل کر چکا ہے, اس سے معافی کی رات شب قدر کی رات ہے. عزیزوں بس زحمت تمام کروں. جناب یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا؟ ولایت شیطان میں آ کر کیا کیا؟ جناب یوسف کے لیے ایک پلان بنایا, کہا مار دو اس کو, قتل کر دو اس کو, اور اگر قتل نہیں کرتے تو اتنا دور اس کو پھینک دو, ابت رہو ہو, اس کو اتنی دور پھینک دو کہ دوبارہ یہ باپ کے سامنے نہ آ سکے. اور اس کے بعد کیا کرو؟ اس کے بعد صالحین میں سے ہو جاؤ. یہ شیطان کی چال, شیطان کی چال ہے. گناہ کے وقت کیا کرتا ہے شیطان؟ شیطان گناہ کے وقت انسان کو مطمئن کرتا ہے, شیطان انسان کے گناہ کو مزین کرتا ہے. جس کو امام علیہ السلام نے دعائے کمیل میں کہا کہ گناہ کو شیطان نے میری نگاہوں میں زینت دے دی, زینت یعنی خوبصورت بنایا. خوبصورتی کو انسان چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتا. یہ گناہ تھا جس کو بارے الہ شیطان نے مزین کر دیا تھا, شیطان نے اس کے ٹیسٹ کو میرے لیے ڈیولپ کیا. اس گناہ کے وقت میرے اندر ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہوا, شیطان نے کیا تھا. اس ٹیسٹ کی وجہ سے میں گناہ کر بیٹھا. شیطان یہی کرتا ہے. لہذا اس کے بعد شیطان نے کیا کہا ان کے بھائیوں کو؟ کہا پہلے تم یوسف کو مار دو, یا یوسف کو اتنی دور پھینک دو کہ تمہارے باپ کے سامنے دوبارہ نہ آ سکے. اور جب یہ کام کر چکو, چونکہ تمہارا مقابلہ فقط یوسف سے ہے, اور جب یوسف ختم ہو جائے, جلا جائے, تو اس کے بعد ناصحین میں سے ہو جانا, اس کے بعد صالحین میں سے ہو جانا, اس کے بعد توبہ کرنے والوں میں سے ہو جانا. یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ انسان کو گناہ کے وقت مطمئن کر دیتا ہے, گناہ کے وقت اطمینان دلا دیتا ہے. کیا اطمینان دلاتا ہے؟ خدا کا دروازہ بڑا دروازہ ہے, خدا بڑا کریم ہے, خدا رحم کرنے والا ہے. عزیزوں خدا کی رحمت تک پہنچنے کے بھی شرائط ہیں, خدا کی رحمت تک پہنچنے کے بھی اسباب ہوتے ہیں. بس جب یہ واقعہ پیش آیا, اب توجہ کیجئے, یہ جو ولایت شیطان میں جن بھائیوں نے زندگی گزاری, نتیجہ کیا ہوا؟ ایک نبی کے مقابلے میں آئے, جناب یعقوب کو برا بھلا سمجھا, برا بھلا کہا, ان کے بارے میں تہمت لگائی کہ یہ گمراہی میں ہیں. وہ نبی جو گمراہی سے نکالنے والا ہے, اس کو ان کے بیٹے کہتے ہیں, گمراہ ہو چکا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اور اس کے بعد دوسرے نبی, دوسرے ولی خدا کے لیے قتل کا منصوبہ بنایا. اب جب یہ کام کیا, یہ ولایت شیطان میں, یہ شیطان کی حکومت میں, شیطان کی سرپرستی میں زندگی گزار رہے ہیں, حالانکہ رہ یعقوب کے ساتھ رہے ہیں. توجہ کیجئے گا, یہ میں عرض کر رہا ہوں بار بار, یہ باریک نکات ہیں قرآن کریم کے. اس کا مطلب ہے کہ کسی نبی کے ساتھ رہنا سعادت کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے. اگر نبی خدا کے بیٹے نبی کے ساتھ ہوتے ہوئے کامیاب نہیں ہوئے کچھ عرصے تک, تو نبی کے ساتھ کسی کو دفنا دیا جائے تو کوئی کامیابی نہیں ملنے والی. خداوند عالم کا ایک نظام ہے, جس نے جیسی زندگی گزاری ہے اس کے مطابق اجر اور سزا اور جزا ہے. بس توجہ کیجئے گا, نبی خدا کے ساتھ رہنے والے افراد, جب انسان ولایت شیطان میں آتا ہے, خدا کی سرپرستی چھوڑ دیتا ہے, نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خدا کی سرپرستی سے نکل کر انسان سوائے ذلت کے کہیں اور نہیں جا سکتا. اور اگر انسان خدا کی سرپرستی میں رہے, خدا کی ولایت میں رہے, تو اس ولایت کے ذریعے سے خدا انسان کو عزت عطا کرتا ہے. اس کو آخری میں سمیٹتے ہوئے گفتگو کو بیان کر رہا ہوں, یہ نتائج دے رہا ہوں خدا کی ولایت میں اور شیطان کی ولایت میں رہنے کے اثرات کیا ہوتے ہیں. انہی بھائیوں کی زندگی کو دیکھ لیجئے, انہوں نے اپنے طور پر ایک چال چلی, جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا, جناب یوسف کو کنویں سے باہر نکال کر لے جایا گیا, اور وہ مصر چلے گئے. اس کے بعد تقریباً 30 سال کا عرصہ لگا. یہ بھائی کون تھے؟ جو انتہائی مغرور تھے. جب جناب یوسف کو لے جانے کی بات آئی تھی, جناب یعقوب نے کہا کہ دیکھو ایسا نہ ہو تم لوگ کھیل کود میں لگ جاؤ اور تمہارا بھائی بیٹھا رہے اور بھیڑیا اس کو کھا لے. تو ان بھائیوں نے پلٹ کر کہا کہ کیسے ممکن ہے ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھیڑیا یوسف پر حملہ کر دے، نحنو اسبا، ہم تو مضبوط جماعت ہیں، یعنی غرور تھا ان بھائیوں کے اندر، ہم اسبا ہیں، ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو کوئی ایسے نقصان پہنچے گا، یہ اس تکبر اور اس غرور کا شکار بھائی تھے. 30 سال کا عرصہ گزرا جناب یوسف کی دوری میں، یہ 30 سال تک اسی شیطانی ولایت کے اثر میں رہے. اگر اس شیطانی ولایت سے باہر نکل گئے ہوتے تو جناب یعقوب کو اطلاع دے چکے ہوتے کہ بابا جان ہم سے غلطی ہوئی ہے. اگر اس ولایت کے اثر سے باہر نکلے ہوتے، دیکھ رہے ہیں کہ نبی خدا رو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ فقط رو نہیں رہا نبی خدا، روتے روتے اس کی آنکھوں کی سفیدی چلی گئی ہے، روتے روتے اس کی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، باپ گھلتا جا رہا ہے، اس کے باوجود یہ شیطانی ولایت کے اثر سے باہر نہیں نکلے. اگر نکلے ہوتے تو اطلاع دیتے، نکلے ہوتے تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے، نکلے ہوتے تو کہتے ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم معذرت چاہتے ہیں، نکلے ہوتے تو یوسف کی تلاش میں جاتے. کچھ بھی نہیں کیا، اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی بھی شیطان کی ولایت کے اثر میں. نتیجہ کیا ہوا اس شیطانی کی ولایت کا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ 30 سال بعد جب یہاں پر قحط پڑا، میں نے عرض کیا کہ نتیجہ شیطان کی ولایت میں جانے کا ذلت و خواری ہے، رسوائی ہے، چاہے وہ رسوائی اس دنیا میں آئے چاہے آخرت میں آئے، آنی ضرور ہے. لہذا جب یہ بھائی 30 سال کا عرصہ گزر گیا، قحط پڑ گیا کنعان میں، اب کنعان سے نکلتے ہیں، چونکہ اس زمانے میں جو ایک بڑا ملک، بڑا علاقہ ہے وہ مصر کا ہے، جو شہید صغیب کے مطابق کنعان سے 18 روز کے فاصلے پر مصر تھا، وہاں جاتے ہیں. اب وہاں پر خداوند عالم نے جناب یوسف کو عزیز مصر بنا دیا. وہاں یہ بھائی جاتے ہیں اور جانے کے بعد اسی جناب یوسف کے سامنے کہ جس کو مارا ہوتا ہے، زد و کوب کیا ہوتا ہے، کنویں میں پھینک دیا ہوتا ہے، اپنے طور پہ یوسف سے نجات حاصل کر لی ہوتی ہے. جب کنویں سے باہر نکالتے ہیں تو چند کھوٹے سکوں کے بدلے یوسف کو بیچنے والے بھائی، اس وقت اپنے آپ کو جماعت، اپنے آپ کو اسبا کہنے والے بھائی، اتنے کمزور اور ذلیل ہو جاتے ہیں کہ انہی جناب یوسف کے سامنے ہاتھوں کو باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ ولایت شیطان کا اثر ہے کہ شیطان کی ولایت کیا کرتی ہے؟ انسان کو ذلیل کرتی ہے، رسوا کرتی ہے. جناب یوسف کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس وقت یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جس کے سامنے کھڑے ہیں، جس کو عزیز مصر کہا جا رہا ہے، ان کا وہی بھائی ہے جس کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں اس سے کیا کہتے ہیں؟ تیسری دفعہ کا واقعہ ہے، پہلے بھی گندم لے جا چکے ہوتے ہیں، جب آخری دفعہ آتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ایوہ العزیز، یعنی جس کو دیکھنا برداشت نہیں کر رہے تھے یہ، اس کو اب اپنی زبانوں سے کہتے ہیں اے صاحب عزت، اے صاحب بلند مرتبہ. ایوہ العزیز، کون سے بھائی جو یوسف سے حسد کرتے تھے، کون سے بھائی جو یوسف کو برداشت نہیں کرنے پہ تیار تھے، ان کی زبانوں سے نکلا ایوہ العزیز، اے عزت والے، اے عظمت والے، اے بلندی والے. مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مشکلات نے گھیر لیا ہے، ہمارے پاس قحط پڑ گیا ہے. اب اپنی فقر کی شکایت کس سے کر رہے ہیں؟ اپنے اسی بھائی سے. ہمارے اوپر مشکل آ گئی ہے، ہمیں ہمارے مشکلات نے گھیر لیا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وجئنا ببضاعت مزجات، اور ہم اپنی جو ضروریات کی چیزیں تجھ سے لینے آئے ہیں عزیز مصر، اس کے مطابق ہمارے پاس قیمت بھی نہیں ہے. ببضاعت مزجات کو شیخ انصاریان نے ایسے ترجمہ کیا ہے، یعنی اگر فرض کیجئے ہمیں 100 من گندم چاہیے تو ہمارے پاس 100 من گندم کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس اب وقت 10 من گندم کے پیسے ہیں، ضرورت 100 من گندم کی ہے. وجینا ببضاعت مزجات، ہم تو ناچیز سا ایک ہدیہ لے کر آئیں، کچھ رقم لے کر آئیں، ہمیں ضرورت زیادہ کی ہے. اس کے بعد انہوں نے آگے بڑھ کر کہا فاوفی لنا الکیل، ہمارے پاس رقم کم ہے مگر تو ہمیں پورا پورا وزن دے دینا. اور یہ پورا پورا وزن کیوں دینا؟ فتصدق علینا، تو ہمارے اوپر کچھ صدقہ کر دینا. توجہ کیجئے گا عزیزوں، یہ کون سے بھائی جو اس وقت گروہ تھے، جماعت تھے، اسبا تھے، یوسف کے خلاف تھے، یوسف کو مارا تھا، یوسف کو پیٹا تھا، وہی جو اس زمانے میں اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے تھے، چونکہ شیطان کی ولایت و سرپرستی میں چل رہے تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ شیطان کی سرپرستی کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ذلیل ہو کر اس طرح اب یوسف کے سامنے کھڑے ہوئے اور کس طرح بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر رحم کھاؤ. فتصدق علینا، آج کا دن ہے کہ ہمارے اوپر تم صدقہ کر دو، یعنی ہم صدقہ لینے کے قابل ہو گئے. وہ جو کل تک کی جماعت تھی وہ آج صدقہ لینے کے جب قابل ہو گئی ہے، ہم پر تصدق کر دینا. اور خداوند عالم تو محسنوں کو اجر عنایت کرتا ہے، تم صاحب احسان ہو. نہیں پہچانا کہ یہ یوسف بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد جناب یوسف نے اپنا تعارف کروایا. اب جب جناب یوسف نے تعارف کروایا، ان کے ذہن میں آیا، یہاں تک کا نتیجہ تھا ولایت منفی کا، کہ ولایت منفی کا نتیجہ کیا نکلا؟ ذلت، رسوائی، ایک نبی پر تہمت، دوسرے نبی کے ساتھ ظلم، کینہ، بغض، عداوت، یہ شیطان کی ولایت کا نتیجہ تھا. اور اس کے بعد اس رسوائی کے ساتھ وہاں جا کے کھڑے ہو گئے. لیکن ولایت مثبت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یوسف جو خدا کی ولایت کے سائے میں چل رہے تھے، یعقوب کی ولایت کے سائے میں چل رہے تھے، اس کا اثر کیا ہوا؟ جناب یوسف نے برداشت کیا، جناب یوسف نے صبر کیا، جناب یوسف نے تقوی الہی سے کام لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ خدا جو ان کی خدا کی ولایت میں آ جاتے ہیں، خدا اپنی ولایت میں آنے والوں کو پھر کبھی برباد نہیں ہونے دیتا. ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، خدا وند عالم نے اسی کنویں سے جناب یوسف کو باہر نکال دیا. خدا کی ولایت ہے، خدا کی سرپرستی ہے. اور کتنی بلندی عطا کی؟ اتنی بلندی عطا کی کہ کنویں سے باہر نکال کر مصر پہنچایا. مصر کے اندر بھی جو عزیز مصر اس زمانے کا تھا، اس کے محل میں جگہ دی. اور اس کے بعد کرتے کرتے وہ مراحل آئے کہ جناب یوسف کو مصر کے خزانوں پر امین بنا دیا گیا. جس کو چند سکوں کے بدلے بیچا گیا تھا، جو غلام تھا، اس کو خداوند عالم نے اس جگہ تک پہنچا دیا کہ پورے مصر کا خزانہ اس کے ہاتھوں میں، اس کے ہاتھوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی ولایت میں زندگی گزاری تھی، ولایت الہی کے تحت زندگی گزاری تھی. یہ ولایت الہی کا، یہ مثبت ولایت کا نتیجہ. جناب یوسف اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ تہمت بھی لگی تو خدا نے اس تہمت کو رفع فرمایا. اور اس کے بعد اب جس کے اندر مثبت ولایت ہو، خدا کی ولایت میں جس نے زندگی گزاری ہو، کیسے زندگی میں عمل کرتا ہے؟ اب جب بھائیوں کو پتا چلا کہ یہ یوسف ہیں، سمجھے کہ آج تو شامت آئی. کل ہمارے پاس اختیار تھا، یہ چھوٹا تھا، ہم نے اس کو مارا، پیٹا، اس کے خون بہا، اس کے ساتھ بے ادبی سے پیش آئے، اس کے ساتھ اہانت کی، جو کر سکتے تھے کیا. اس کے بعد اس کو کنویں میں پھینک دیا. آج اختیار اس کے پاس ہے اور ہم سامنے کھڑے ہوئے ہیں. سمجھے کہ آج بدلے کی باری آ گئی، سمجھے کہ آج ہمارا کام تمام ہے. اب ان تمام چیزوں کا بدلہ لیا جائے گا، انتقام لیا جائے گا، نامعلوم کیا کیا ظلم کیے جائیں گے. لیکن جب ان بھائیوں نے پہچان لیا اور پہچاننے کے بعد اپنے سروں کو نیچا کیا، اور جناب یوسف کو محسوس ہوا کہ ان کے دلوں میں شاید یہ خیالات گزر رہے ہیں کہ اب بدلے کی باری ہے، جناب یوسف نے فوراً کہا، قال لا تسریب علیکم الیوم، تم کو آج کوئی سزا نہیں دی جا رہی. یہ کس وجہ سے؟ جناب یوسف مثبت ولایت کے تحت زندگی گزارنے والے ہیں، جناب یوسف خدا کی ولایت کے تحت زندگی گزارنے والے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ خدا وند عالم نے اپنی سرپرستی کے اندر، ولایت کے اندر میرے ساتھ اچھائی اچھائی کی ہے. جب میرے ولی اور سرپرست نے میرے ساتھ مستقل اچھائی کی ہے تو میں کسی کے ساتھ برائی کیوں کروں؟ یہ آج میرے سامنے قیدی بن کر کھڑے ہیں لیکن میرے بھائی ہیں. لا تسریب علیکم الیوم، آج کے دن تم پر کوئی اثر نہیں، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی گناہ کا بار نہیں ہے. ان اللہ یغفر الذنوب، جناب یوسف نے کہا کہ میں نے تو تمہیں معاف کر ہی دیا، بے شک خدا وند عالم بھی گناہوں کا بخشنے والا ہے، خدا وند عالم بھی گناہوں کو معاف کرے گا. یہ مثبت ولایت، یہ ولایت الہی ہے کہ جب انسان ولایت الہی کے تحت زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی ایسے مثبت ہو جاتی ہے. عزیزوں، آج کی رات اسی ولایت کے دائرے میں دوبارہ آنے کی رات ہے، خدا کی ولایت تک دوبارہ پہنچنے کی رات ہے، خدا کی ولایت کو اپنے اوپر طاری کرنے کی رات ہے، خدا سے عہد و پیمان کرنے کی رات ہے کہ خدایا تیری ولایت کے تحت آ رہے ہیں، آئندہ کے لیے تو ہماری مدد فرما کہ اپنی اس ولایت کے ذریعے ہماری زندگی کو جاری رکھنا. اور اس ولایت کا اظہار کیسے ہوگا؟ اولیاء خدا کی ولایت کے ذریعے سے، نبی خدا کی ولایت، اور اس کے بعد ان کے اوصیاء جانشین. آج کی رات جناب ضربت امام علی علیہ السلام کی رات بھی ہے. عزیزوں، آج کی رات جب ہم نے جناب یوسف کا قصہ بھی سنا، اس میں مثبت ولایت کو سنا کہ مثبت ولایت والے کیا کرتے ہیں، مثبت ولایت والے چیزوں کو مثبت دیکھتے ہیں، چیزوں کو درگزر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لہذا آج کی رات ایک ایسی رات ہے کہ جب صبح نمودار ہوگی تو ایک ولایت شیطان پر عمل کرنے والا شخص، کہ جس کا نام ابن ملجم ہے، وہ آگے بڑھے گا اور ولی خدا کے سر پہ ضربت لگائے گا. آج ہی کی رات ہے، ابھی نہ معلوم کہ کیا منازل ہو رہی ہوں گی. اگر رات کا اس وقت کو تصور کیا جائے تو جو روایت میں بیان کیا گیا وہ یہ کہ جناب امام علی علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر افطار پر دعوت پر گئے، اور جب افطار پر دعوت پر گئے، افطار پر بیٹی نے، چونکہ بیٹی ہے، بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے، ایک الفت ہوتی ہے، لہذا بیٹی نے چاہا ہوگا کہ اپنے باپ کی خدمت زیادہ سے زیادہ کر سکیں. تاریخ میں ایسے بیان ہوا کہ بیٹی نے دسترخوان لگایا، اس پہ افطار کے لیے ایک یا دو قسم کے کھانے رکھ دیے۔ اس دسترخوان کو دیکھ کر مولا متقیان نے کہا کہ اے میری بیٹی، تمہیں معلوم تو ہے تمہارے باپ نے دسترخوان پر کبھی ایک سے زیادہ کھانا تناول نہیں کیا، ان میں سے کوئی ایک چیز اٹھا لو۔ اتنا سادہ دسترخوان ہے علی مرتضیٰ کا۔ امام علی علیہ السلام نے افطار کیا اپنی بیٹی کے گھر، اور اس کے بعد عبادت خدا میں مشغول رہے۔ روایت یہ بیان کرتی ہے کہ جناب ام کلثوم کے گھر جناب امام علی مہمان تھے، اور اس کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر بعد امام باہر آتے تھے اور آسمان کی جانب نگاہ کرتے تھے، پھر عبادت خدا میں مشغول ہوتے تھے، پھر باہر آتے تھے آسمان کی جانب نگاہ کرتے تھے، عبادت خدا میں مشغول ہو جاتے تھے۔ بیٹی نے باپ کی یہ کیفیت دیکھی، اضطراب دیکھا، پوچھا بابا جان خیر تو ہے؟ یہ آپ کا بار بار باہر آنا، آسمان پہ نگاہ کرنا، یہ کچھ عجیب سی بات ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فقط اتنا کہا، بیٹی جو خدا کا وعدہ ہے وہ ہو کر رہے گا۔ میں یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں کہ جناب ام کلثوم جناب امام علی کی بیٹی ہیں، یقیناً بیٹیوں کا دل نازک ہوتا ہے، بیٹیوں کا دل نرم ہوتا ہے، باپ سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے بیٹیوں کی۔ جناب ام کلثوم نے پوچھا بابا خیریت تو ہے؟ علی مرتضیٰ نے اس وقت خبر نہیں دی کہ بیٹا میرے سر پہ ضربت لگنے والی، فقط اتنا کہا کہ بیٹا جو وعدہ الہی ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس موقع پر آ کے میں امام حسین کی اس مظلومیت و غربت کو یاد کرتا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی بیٹی آئی تھی، آپ کے پاس آئی تھی، آپ کی سواری کے قدموں کو روک لیا تھا، اور اس وقت امام حسین اتر کر زمین پر آئے تھے، اپنی بیٹی کو پھر سے آغوش میں لیا تھا۔ بیٹی نے کہا تھا بابا سب چلے گئے، آپ بھی جائیں گے، ہمارے بعد آپ کے بعد کون ہوگا؟ تو حسین کوئی اور دلاسا نہیں دے رہے، امام حسین بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی اب یتیمی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لے، اب یتیمی کے لیے آمادہ ہو جا۔ یہ میرے مولا حسین کی غربت ہے۔ وہاں امام علی بیٹی ام کلثوم ہے، یقیناً سکینہ سے بڑی ہوں گی، یقیناً سن میں یہ جناب سکینہ سے بڑا سن ہوگا جناب ام کلثوم کا، مگر بیٹی ہے، دل نرم ہے، نازک ہے۔ اگر باپ خبر دے دے کہ بیٹا کچھ دیر بعد میرے سر پہ ضربت لگے گی، کچھ لمحے بعد میرا خون، میرا سر، میرا داڑھی میرے سر کے خون سے سیراب ہو جائے گی، تو شاید ام کلثوم برداشت نہ کر پائیں، شاید ام کلثوم بابا کو باہر نہ جانے دیں، شاید ام کلثوم بابا کے ساتھ ساتھ محافظ بن کر مسجد تک آ جائیں۔ بیٹی کا دل ہے، زیادہ مولا نے کہا بیٹا جو وعدہ الہی ہے پورا ہو کے رہے گا، مگر یہ حسین کی مظلومیت ہے کہ مولا کہتے ہیں سکینہ خود کو مصیبتوں کے لیے آمادہ کر لے، خود کو یتیمی کے لیے آمادہ کر لے۔ یتیمی یعنی اب اس صحرا کے اندر کوئی دستے شفقت تیرے سر پہ نہیں بھیرے گا، سکینہ میرے بعد تماچے مارنے والے آئیں گے، تماچا ماریں گے، سکینہ میرے بعد تجھے تازیانہ مارا جائے گا، سکینہ یتیمی یعنی اس کے بعد بابا کا سینہ نہیں ملے گا، سکینہ جلی ہوئی راگ کے اوپر سونا پڑے گا۔ اجرکم اللہ۔ وہ مرحلہ بھی آیا، عزیز امام علی علیہ السلام مسجد کی جانب روانہ ہوئے، نماز فجر کا وقت آیا، مولا متقیان نے روایت کے مطابق اذان دی، اور اس کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے، نماز نافلہ پڑھ کر نماز فجر کی تیاری کی، اور اس کے بعد مولا متقیان نے تکبیر کہی، خدا جانے علی کی آخری نماز کیسی عشق کی نماز ہوگی۔ وہ مولا کے جو اس شوق شہادت میں میدان میں جایا کرتے تھے، اب جب میدان سے واپس پلٹ کر آتے تھے تو اللہ کے رسول سے کہتے تھے، اللہ کے رسول یہ میدان کا مارکہ بھی گزر گیا، یہ جنگ بھی تمام ہو گئی، اس غلام کو شہادت نہیں مل سکی۔ وہ مولا جو اتنا شہادت سے مانوس ہو، وہ مولا آیا ہوگا نماز کے لیے، اسے تکبیر کہی ہوگی، اور پھر وہ وقت آیا کہ ابن ملجم ملعون آگے بڑھتا ہے اور مولا کے سر پر ایک ضربت لگاتا ہے، آسمان میں آواز بلند ہوتی ہے، لہدمت ارکان الہدا، قتل امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کو قتل کیا گیا، امیر المؤمنین کے سر پہ ضربت لگائی گئی، ارکان ہدایت کو گرا دیا گیا۔ عزیزو یہ جملہ آپ نے سنا ہے، مگر آپ اس کو تاریخ کے ایک باب میں جا کر سن رہے ہیں، مگر جناب زینب کے دل سے پوچھئے گا، جب اس جملے کو سنا ہوگا، لواللہ لہدمت ارکان الہدا، قسم بخدا ہدایت کے رکن کو گرا دیا گیا، تو زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ زینب نے کیا سوچا ہوگا کہ ہمارا مہربان باپ ہم سے جدا ہو رہا ہے؟ اس وقت حسنین کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ اجرکم اللہ۔ ہوتا وہ مرحلہ بھی آتا ہے، مولا متقیان کو اٹھایا جاتا ہے، سر پہ ضربت لگ چکی ہے، جناب حسنین آتے ہیں، ایک طرف سے مولا حسن تھامتے ہیں، ایک طرف سے مولا حسین سہارا دیتے ہیں۔ میں کہوں گا اے میرے مولا حسین، یہاں آپ اپنے بابا کو سہارا دے رہے ہیں، آپ اپنے بابا کے زخمی سر کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے برداشت نہ ہوا، آپ نے آگے بڑھ کے سہارا دے دیا، لیکن وہ کیسا وقت تھا سید سجاد کے اوپر جو آپ کی ٹکڑے ہوئے لاش کو دیکھ رہا تھا، ارے اسی حسرت میں کھڑا ہوا تھا میرا مولا سید سجاد کہ میں اپنے بابا کو نہ بچا سکا، ارے نہ میں اس کے لاشے کو پامالی سے بچا سکا، نہ اپنے بابا کو غسل و کفن دے سکا۔ اجرکم اللہ، امام علی کو لے کر گھر کی جانب چلے، بس آخری جملے التما سے دعا، لے کر چلے گھر کی جانب، سارے چاہنے والے مولا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ارے دوسروں کو سہارا دینے والا علی خود اپنے بچوں کے سہاروں پر چل رہا ہے، کس قدر علی کی ضربت کس قدر وار سنگین تھا۔ مگر تاریخ کہتی ہے گھر کے نزدیک پہنچنے تے ہوئے مولا نے کہا بیٹا حسن آنے والوں سے کہو واپس چلے جائیں، آنے والوں سے کہو واپس جائیں، میں اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں۔ میں کہوں گا مولا آنے والوں کو واپس کیوں کر دیا؟ مولا نے جواب دیا تھا اس بات کا کہ جب میرے سر کو اس طرح سے میری بیٹیاں دیکھیں گی، جب میرے چہرے پر خون لگا ہوا ہوگا، ارے بیٹیوں سے شاید برداشت نہ ہو، بیٹیاں چلا کے فریاد کریں گی، ایسے میں میری بیٹیوں کی آواز نہ محرموں کے کانوں میں آئے گی، علی برداشت نہیں کر سکتا، علی کی زینب کی آواز نہ محرموں کے کانوں میں آئے۔ میں کہوں گا میرے مولا 40 ہجری کا کوفہ ہے، زینب کی آواز کو نہ محرموں کے کانوں سے بچا لیا، ارے 61 ہجری کے کوفہ میں تشریف لائی ہے، ایک اور علی ہے گردن جھکائے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں بیڑی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، سر زینب پر رضا نہیں ہے۔ ام کلثوم کہتی ہے کوفے والو اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے تجھ پر رحمت کا واسطہ، آج کی شب شب قدر ہے، اس شب قدر میں ہم سب کو اپنی ولایت اہل بیت علیہم السلام کی ولایت میں مکمل طور پر شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے تجھ پر رحمت کا واسطہ، آج کی شب میں ہمارے اور ہمارے تمام مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما۔ خدایا آج کی رات میں ہم سب کو اپنی جانب اور اپنے زمانے کے امام کی جانب متوجہ ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ بارِ اللہ تعالیٰ رحمت کا واسطہ، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما۔ خدایا جو اسلامی تحریکیں جہاں کہیں چل رہی ہیں تمام اسلامی تحریکوں کو کامیابی سے ہمکنار فرما۔ تمام دنیا کے مظلوم مخصوصاً یمن، بحرین، لبنان، عراق، افغانستان، کشمیر، پاکستان، نائجیریا، ان تمام مظلوموں کی مدد فرما۔ خدایا آل سعود کا خاتمہ فرما، آل یہود کا خاتمہ فرما۔ تو یہ رحمت کا واسطہ، جو مجاہدین مقدس مقامات مخصوصاً جناب زینب کے حرم کے محافظ ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ اس راہ میں ہونے والے زخمیوں کو شفا، اور اس راہ میں ہونے والے شہداء کو حضرت عباس کے ساتھ محشور فرما۔ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہمارے مولا کے نصرت کے قابل بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔